گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ عید الفطر، میٹھی عید الحمدللہ گزر چکی، اور اس سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کی بھی خوب برکتیں لوٹیں مسلمانوں نے۔ اس کے علاوہ حضور بہت سارے روزے رکھے جاتے ہیں، جس طرح کہ اس مہینے کے اندر شوال المکرم کے اندر شش عید کے روزے مشہور ہیں، عید الفطر کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ روزے کیا ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شش عید، یعنی شش کا مطلب ہوتا ہے 6،
ٹھیک ہے،
یعنی شش عید اس کو ملا دیتے ہیں، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھنا۔
صحیح،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد، یعنی کئی حدیثوں کے اندر اس کی ترغیب موجود ہے کہ عید الفطر کے بعد، چونکہ عید کا روزہ تو حرام ہے کہ عید کے دن روزہ رکھ نہیں سکتے، اس کے بعد شوال المکرم کا جو مہینہ ہے اس میں 6 روزے کم از کم یہ رکھے جائیں، تو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تقریباً جس کتاب میں بھی روزے سے متعلق بات کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، جہاں فرض روزے سے متعلق باتیں لکھی جاتی ہیں، تو عمومی طور پر جو ہے وہاں پر جو روزے نفلی طور پر رکھے جاتے ہیں اس کی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، تو ایسا ہے جیسے زمانے کے روزے رکھے، دہر کے نہیں زمانے کے اس نے روزے رکھے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے جو امام نسائی وغیرہ نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد، یعنی شوال کے مہینے میں، 6 روزے رکھ لیے، تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گے، ایک نیکی، قرآن پاک کے اندر ہے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اس کا عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ تو ماہ رمضان کا روزہ یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوا، یعنی ایک مہینے کے روزے رکھے تو اب اس کو 10 سے ملٹی پلائی کر دیں تو یہ 10 مہینے کے روزے ہو گئے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے ہو گئے، تو یوں 12 مہینے کے روزے ہوئے، تو پورے سال کے روزے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ یعنی 6 روزے رکھیں گے تو 3 روزے ایک مہینے کے برابر، اور 3 مہینے جو ہے وہ دوسرے مہینے کے برابر، تو 2 مہینے یہ ہوئے اور 10 مہینے جو ہوئے وہ رمضان المبارک کے ہوئے، تو اس طریقے سے پورے سال کے روزوں کا یہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ابھی شوال المکرم کے کافی دن باقی ہیں، تو جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کو چاہیے کہ نیت کریں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کم از کم 6 روزے ضرور رکھ لیں، اور یہ فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو حاصل کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح یہ فضیلتیں ملیں گی جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رکھے ہوں، دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، اور دیگر جو نفلی روزوں کے فضائل ہیں کہ قبر کی گرمی کا دور ہونا، محشر کی گرمی کا دور ہونا، قبر کے اندھیرے کا دور ہونا، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فوائد بھی ہمیں روزہ رکھنے کی برکت سے حاصل ہوں گے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی شوال المکرم کے دن باقی ہیں، نیت فرما لیجیے۔ حالانکہ لوگوں میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ بس ابتدائی جو دن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے تیسرے دن، دوسرے دن رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، تیسرے دن جو نا شروع کرنے اور مسلسل رکھ لینے ہیں۔ بعض کہتے ہیں عید کے دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں لیکن ابتدائی دنوں میں رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں ملا کر 6 روزے رکھنے ہیں، تو کیا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں یا پورا ماہ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں، فضائل جو شریعت نے بیان کی ہیں، تو ہمیں ظاہر ہے کہ شریعت کے جو علماء ہیں انہیں سے یہ مسئلہ پوچھنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے ہم یہ مقرر نہیں کر سکتے کہ 6 دن جو ہے وہ شروع ہی کے ہوں یا پے در پے ایک ساتھ 6 روزے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے کہ شوال کے 6 روزے اس نے رکھے عید الفطر کے بعد، اب نہ اس میں دوسرے دن کی قید ہے نہ تیسرے دن کی قید ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے دن رکھیں یا تیسرے دن رکھیں، نہیں، شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو 6 روزے شوال المکرم میں جب بھی رکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یہ ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ الگ الگ کر کے رکھنا، فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ الگ الگ کر کے رکھنا، مثلا عید کے دوسرے دن 1 روزہ رکھ لیا، یا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 4th دن رکھ لیا، 7th دن رکھ لیا، یا ہر پیر کو روزہ رکھ لیا، ہر جمعرات کو روزہ رکھ لیا، یہ الگ الگ کر کے جب روزہ رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے کہ اس انداز میں روزے رکھے جائیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابتدائی دنوں کے اندر رکھ سکتے ہیں یا مسلسل رکھنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ پورے مہینے میں جب رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ الگ الگ رکھنا یہ زیادہ اچھا ہے۔
اچھا حضور، ان کی نیت کا بھی کیا معاملہ ہے؟ نیت صبح صادق سے پہلے کرنی ہے، بعد میں ہو سکتی، کیا ہوتا ہے؟
یہ چونکہ نفلی روزہ ہے اور نفلی روزہ جو رکھا جاتا ہے اس میں نیت جو ہے وہ رات سے ہوتی ہے۔ رات سے مراد یہ کہ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کر لیں، یا مغرب کے بعد، جیسے آج کل کا کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے ابھی نیت کر لیتا ہے تو وہ نیت کر سکتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح اگر زہوائے کبرا، یعنی کل کا جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں جو زہوائے کبرا، جس کو عام طور پہ زوال کا وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی چاہتا ہے اس نے روزہ رکھنا ہے، تو اگر اس نے قصدن جو ہے وہ جان بوجھ کے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اب وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ تو اگر وہ زہوائے کبرا کے وقت سے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ یہ نیت کر لے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یعنی آج شوال کا میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس صورت میں اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔
ٹھیک۔ اچھا، یہ جو روزے رکھ رہے ہیں 6 روزے ہیں، تو کیا ان روزوں کے اندر قضا کی نیت ہو سکتی ہے کہ بھی یہ میرا شوال کا روزہ بھی ہو جائے اور ساتھ ہی قضا روزہ بھی ہو جائے؟
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یا تو نفلی روزہ رکھنا ہوگا، یہ قضا کا روزہ رکھنا ہوگا، یا تو نفلی روزہ رکھ لیں، نیت کر لیں، اور قضا ہے تو پھر قضا کا روزہ رکھ لیں کہ میں قضا ادا کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو نفلی روزے ہیں، جب نفلی آپ نے فرما دیا تو ان کی قضا تو نہیں کرنی پڑے گی اگر کسی نے رکھے ہی نہیں ہے؟ تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی قضا بھی کی جائے؟
نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، جو فضیلت حاصل ہوگی وہ شوال میں رکھنے ہی سے حاصل ہوگی۔
ٹھیک۔ اچھا، جیسے اب یہ نفلی روزہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نفلی روزہ ہے؟ پورا سال روزے رکھے جا سکتے ہیں چند ایام کے علاوہ، تو اب یہ روزہ ٹوٹ جائے، نفلی روزہ، تو کیا اب اس کی قضا کرنی پڑے گی یا معاف ہے؟
جی بالکل، قضا کرنی پڑے گی۔ کسی نے نفلی روزہ رکھ کر قصدن توڑ دیا ہے، تو جان بوجھ کے توڑا تو گناہگار بھی ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی اور اس کی قضا بھی اس کو کرنا ہوگی۔
اور اگر وہ کسی عذر کی بنا پر ٹوٹا تب بھی
قضا کرنا ہوگی، لیکن عذر کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ صرف 6 روزے رکھنے ہیں اور رمضان کے روزے بھی ہوں تو پورے سال کے روزوں کی فضیلت الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ہم نے اتنے سارے روزے رکھے ہمیں عادت بھی پڑ چکی ہوگی، تو مزید 6 روزے رکھنے کی بھی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ عزوجل یہ اتنی پیاری فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ کچھ کال ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ہمیں کال سنائیے۔
میرے اوپر قرضہ ہے تقریباً 5.5 لاکھ کا، اور کچھ میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے پہ زکات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
میرا سوال ہے کہ شرعاً معذور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ معذور امام امامت کر سکتا ہے جیسے اس کے پیر میں تکلیف ہو یا آنکھ میں تکلیف ہو؟
جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ تھا کہ جماعت کے اندر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آیا بالکل صفے چیرتے ہوئے پیچھے کی طرف نکل جائیں یا سیدھی طرف یا الٹی طرف نمازیوں کے آگے سے گزر کے چلے جائیں؟ برائے کرم اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
میرا نام محمد نعیم اقبال ہے، میں فورٹ آباد ضلع باول نگر پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، فرض کیا 10,000 کی ضرورت ہے. میں ایک کمپنی سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 10,000 دیتے ہیں، آپ ریٹرن میں ہمیں 13,000 واپس کرو گے. کیا آیا یہ معاملہ سود میں آتا ہے؟ کیا یہ میں 10,000 لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں. حضور 5.5 لاکھ روپیہ قرض ہے اور کچھ سونا بھی ہے، لیکن کتنا سونا یہ نہیں بتایا، تو کیا زکات ہوگی؟
اب سونے کی مقدار کو دیکھا جائے گا. کچھ سے مراد اگر اتنا سونا ہے کہ 1-2 تولہ ہے جو 1.5 لاکھ کا بنتا ہے، تو اب یہ دیکھ لیں، خود ہی سونے کی قیمت کو دیکھ لیں اور اپنے قرضے کو دیکھ لیں. تو اگر سونا، کرنسی، چاندی، بیچنے کا سامان، ان سب کو یہ سامنے رکھیں، پھر بھی وہ 5.5 لاکھ تک نہیں پہنچتا، یہ 5.5 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے، اور قرض کو بھی دیکھا جائے گا تو وہ بھی 5.5 لاکھ کا ہے، تو ابھی قرض کو جب اس میں سے مائنس کریں گے تو ان کے پاس یا تو کچھ بھی نہیں بچے گا یا اتنا بچے گا کہ نصاب کو نہیں پہنچتا.
ٹھیک ہے،
52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں ان کے پر زکات نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور بظاہر کچھ سونا اسی کو بولتے ہیں، کیونکہ اب 10-12 تولہ سونا کو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بولتے ہوں کہ یہ کچھ سونا ہے،
صحیح.
لیکن اس سے سمجھ یہ آتا ہے ان کے سوال سے کہ کچھ سونے سے مراد تھوڑا سا سونا ہی ہوگا. تو اگر یہ سونا اتنا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس جو کچھ ہے، بیچنے کا سامان، چاندی رقم وغیرہ، وہ اگر 5.5 لاکھ جو انہوں نے بتائے ہیں اس سے کم ہے تو ان کے پر زکات نہیں ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اب اس کو مائنس کر کے دیکھیں گے کہ جتنا باقی بچتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
اگر ابھی رمضان میں 33,600 کے لگ بھگ،
تو اگر اتنی رقم باقی بچتی ہے ان کے پاس مائنس کرنے کے بعد، 5.5 لاکھ روپے مائنس کرنے کے بعد اتنی رقم بچتی ہے، تو ان کے اوپر زکات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی.
اچھا حضور، یہ ضمناً پوچھ رہا ہوں کہ اب رمضان شریف تو گزر چکا ہے، تو اب بھی زکات کا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں زکات ہوتی ہے، اب کہاں سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں پر، جس کا کئی مرتبہ ازالہ کیا گیا ہے کہ زکات اور رمضان کا اس لحاظ سے کوئی تعلق نہیں.
صحیح.
ہے کہ زکات کوئی رمضان میں فرض ہوتی ہے، رمضان ایک الگ عبادت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص چند اور عبادتیں دی ہیں ہمیں، روزہ، تراویح، ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہاں پر ہمارے پر لازم کی گئی ہیں. باقی زکوٰۃ کا تعلق یہ رمضان کے ساتھ نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے بعد بھی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صاحب نصاب بنا ہے رجب کے اندر،
صحیح،
تو اب اگلا رجب آئے گا تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ یہ لازم ہو جائے گی. یعنی شرائط پائی گئی ساری کی ساری، تو اگلے رجب کے آتے ہی اس کے اوپر ہو گیا لازم کہ یہ زکات دے.
صحیح.
اب اگر یہ 2 مہینے لیٹ کرتا ہے، رجب نکال دیتا ہے، شعبان نکال دیتا ہے کہ میں جا کے رمضان کے اندر جو ہے وہ زکات ادا کروں گا، تو ایسا شخص گناہگار ہوگا.
صحیح.
اس پر توبہ بھی لازم ہوگی اور آئندہ اس کو لازمی طور پہ یہی کرنا ہے کہ یہ رجب کے اندر جا کر ہی زکات نکالے گا. اسی طرح جیسے یہ پوچھ رہے ہیں، تو اگر ان کے اوپر شوال میں لازم ہوتی ہے تو یہ شوال کے اندر ہی آ کر دیں گے. آپ پہلے نکالنا چاہتے ہیں کہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان کی، تو پہلے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس دوران ان کا سرمایہ بڑھ گیا، 10 شوال کو مثال کے طور پر ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور رمضان میں ان کے پاس 5 لاکھ روپے تھے اور 10 شوال سے پہلے 1 لاکھ روپیہ اور آ گیا، تو اب مزید ان کو 1 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ یہ نکالنا پڑے گی. تو بہرحال اس لحاظ سے زکوٰۃ کا رمضان سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے.
جزاک اللہ. دوسرا سوال تھا کہ شرعاً معذور کون ہے؟ ایک تو معذور کی تعریف پوچھی ہے، پھر نیز یہ پوچھا کہ جو معذور ہوتے ہیں، جیسے پاؤں سے کوئی معذور ہے یا کسی کی آنکھ نہیں ہے یا کوئی نابینا ہے، تو کیا ایسا شخص امامت کر سکتا ہے؟
اب دیکھیں، اصل میں یہ جو بظاہر معذور سمجھ رہے ہیں نا، جو ان کے بعد والے سوال سے سمجھ آیا، تو یہ معذور یہ جو جس کو ہمارے یہاں پر معذور بولتے ہیں، جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یا آنکھیں نہیں ہیں, تو ایسے شخص کو ہماری عام طور پہ معذور بولتے ہیں. تو یہ تو سب کے سامنے ہے, مثلاً کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو ہاتھ سے معذور ہے, پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو پاؤں سے معذور ہے, آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں سے معذور ہے وہ. تو ایسے شخص کو تو ویسے ہی لوگ عام طور پہ عرفی طور پہ معذور بولتے ہیں. شرعی معذور جو شریعت کے اندر اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ذرا جدا ہے. وہ ہوتی ہے کہ جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر کسی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے, تو اب عصر سے مغرب کا جو درمیانی وقت ہے اس وقت کے اندر اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ یہ فرض بھی ادا کر سکے, یعنی وضو کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ پھر قطرہ آ جاتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر جا کے وضو کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یوں فرض بھی وہ ادا نہیں کر پاتا مغرب تک, تو یہ سارا وقت جو اس کا نکل گیا اس کی وجہ سے یہ شرعی معذور بن جاتا ہے. یہ تو ہے فقہی طور پر معذور جس کو کہا جاتا ہے. ایسے معذور کے احکام جدا ہیں, یہ ہر ایک کی امامت نہیں کر سکتا, یہ صرف اسی کی امامت کر سکتا ہے کہ جو اس کے جیسا معذور ہو.
ٹھیک
ہے, یعنی ایک زید ہے وہ اس عذر کے اندر مبتلا ہے اور عمر بھی اسی عذر کے اندر مبتلا ہے, تو ایسے کی تو وہ امامت کر سکتا ہے, دوسری کی امامت وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو پوچھ رہے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں پاؤں سے کوئی معذور ہے یا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, تو ایسے افراد کے پیچھے نماز تو جائز ہے. نابینا ہے کوئی, اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے, نماز جائز ہے. البتہ اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو علم کے اندر ان سے بڑھ کر ہے, یعنی علمی اعتبار سے اس کا پایا ان سے بلند ہے, تو پھر اس کی امامت بہتر ہے. لیکن نابینا ہے, وہی سب سے زیادہ عالم ہے, سب سے زیادہ اسی کو علم ہے, تو پھر یہی نماز پڑھانے کے لیے افضل ہے کہ اسی کے پیچھے نماز یہ پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی دوسرا ایسا شخص موجود ہے جماعت کے اندر کہ جو اس سے زیادہ علم والا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ امامت کروائے. لیکن پھر بھی اگر یہ امامت کرائیں گے تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی, جبکہ دیگر شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو جماعت کے اندر نماز پڑھ لیں امام صاحب کے پیچھے, وضو ٹوٹ جائے تو اب نکلنا ہے پیچھے, تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ صفے چیرتے ہوئے نکلیں یا دائیں بائیں ہو جائیں اور پھر کونے میں سے نکلیں, کیا طریقہ کا؟
جس طرح آسانی ہو.
اچھا,
جیسے نکل سکتے ہیں. علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لے, تھوڑا سا جھک جائے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ نکسیر پھوٹ گئی ہے, تو یوں تیزی کے ساتھ وہ نکل جائے گا. صفوں کو چیر کے نکلنا ممکن ہے تو ویسے نکل جائے, اور اس طرف سے سائڈوں سے بھی نکلتا ہے تو وہ بھی نکلنے کی اس کو اجازت ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. محمد اقبال بھائی فوٹا آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ رقم کی ضرورت ہے, ان کو قرض ہے, مثال کے طور پہ 10,000 چاہیے. کہتے ہمارا کسی کمپنی سے معاہدہ ہوا کہ آپ 10,000 دے دیں اور واپسی 13,000 روپے ہم کریں گے, تو کیا سود ہے؟
ظاہر سی بات ہے سود کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. جو سود ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا, کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو یہ جو قرض لے رہے ہیں, قرض کے اوپر مزید رقم دیں گے تو یہ قرض نفع لے کر آ رہا ہے, یعنی کمپنی کو یہ نفع دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سود دے رہے ہیں. تو جس طرح سود لینا حرام ہے, اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے. دونوں کے اوپر حدیث پاک کے اندر لعنت آئی.
جیسے بینکوں میں اب سود کو منافع کہا جاتا ہے, تو منافع کے نام پر لیں یا سود کے نام پر لیں؟
ہاں, تو ظاہر ہے کہ رشوت بھی لوگ جو لیتے ہیں وہ مٹھائی کے نام پر لیتے ہیں, اور جو اچھا چالباز ہوگا تو وہ اتنا ہی بڑا جو ہے وہ سیل مین کہلاتا ہے, اتنی ہی زیادہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے, اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو نام بدلنے کی وجہ سے کوئی چیز درست نہیں ہو جاتی. اب جو ہے وہ مینگنی کے اوپر اگر چاندی کا ورق لگا دیں گے تو وہ برفی نہیں بن جائے گی, اسی طرح زہر کا نام اگر آپ شہد رکھ دیں گے تو وہ شہد نہیں بن جائے گا, وہ زہر ہی رہے گا. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ بہانے نہیں چلیں گے. اس بارگاہ میں جو ہے وہ دل کا حال دیکھا جائے گا, اور جو کام آپ نے کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. تو وہاں نام نہیں ہوگا. آپ سود ہے مثال کے طور پر, قرآن پاک میں سود کا لفظ تھوڑی آیا ہے, سود تو اردو کا لفظ ہے, عربی میں تو اس کو ربا بولتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی قرآن پاک میں تو ربا کو حرام قرار دیا, سود کو کہاں حرام دیا ہے, ہم تو سود لے رہے ہیں, تو اس طرح صرف نام کی تبدیلی سے تھوڑی کوئی چیز حلال ہو جائے گی. آپ جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی خنزیر کو بولے کہ بھائی یہ تو سور ہے, تو سور قرآن پاک میں تو خنزیر کو حرام قرار دیا کہ سور کو تھوڑی حرام قرار دیا کہ تو ہم جو ہے وہ اس کو کھا لیں. شراب ہے تو شراب کا لفظ تھوڑی قرآن پاک کے اندر, شراب تو پینے کو کہتے ہیں, وہاں تو خمر کا لفظ آیا. اس طرح نام کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی, وہ چیز دیکھی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ سود اگر حرام کیا گیا ہے تو بھائی کس نے حرام کیا ہے, میں نے, آپ نے, فلاں نے حرام کیا؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ ہے کہ جس نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں. کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے. تو کون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو جیت سکے گا؟ نعوذ باللہ, کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس طرح کے بہانے اور اس طرح کے نام کی تبدیلی کی وجہ سے سود کو حلال قرار دینے کی کوشش کرنا, یہ تو نعوذ باللہ اور خطرناک ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے.
اب حضور یہ دیکھیں, پاکستان کو لے لیجئے, جیسے مسلمانوں کا ملک ہے اور عام طور پر مسلمانوں سے پوچھیں سود کیا ہے تو کہیں گے حرام ہے, اور وہ اس کو حرام بھی سمجھتے ہیں اور برا بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لاکھوں مسلمان جو ایسے ہیں جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ, سودی اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں. تو اب آپ کے جو ارشادات ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ منافع کا نام ہو یا کچھ ہو وہ سود ہی رہے گا. تو اب یہ کیا کریں, یہ اکاؤنٹس بند کروائیں یا اکاؤنٹ جاری رہنے دیں, جو منافع ملے اس کو بس ضائع کر دیں, کیا کریں اس کے اندر؟
دیکھیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ احساس کی بات ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کو احساس ہونا چاہیے. جو شخص بھی اس طرح کے سیونگ اکاؤنٹ کھلواتا ہے, یعنی جب اس کو معلوم ہو گیا تو اس پر تو فوری طور پہ لازم ہے کہ اس اکاؤنٹ کو بند کروائے گا.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غفلت ہے اور یہ ہماری حکومت کی بھی بہت بڑی غفلت ہے. یعنی ہم کھلے عام ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ شرع سود کم کر دی گئی, کہ شرع سود اتنی ہی مقدار اس کی رکھی گئی ہے. یعنی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, پھر ہم شکوے کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو یہ مسائل مصائب ہمارے پر آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں. تو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. سودی نظام اور سود کا جو سلسلہ ہے یہ اگر بالفرض, اول تو ایسا ہے ہی نہیں, اگر آپ بانی پاکستان کے جو طریقے, ان کے جو ارشادات ہیں, انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو بھی دیکھیں, جو قائد اعظم کی باتیں ہیں, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مغرب کا جو نظام ہے وہ نہ پائیدار نہیں ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. اصل جو اسلامی نظام ہے, خاص طور پہ معاشی نظام, مالیات کا نظام, اس کے اوپر ان کے اقوال موجود ہیں جس کی انہوں نے باقاعدہ کی کہا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جب ہم اس کو رکھیں گے نا تو اسی میں پائیداری ہے. آپ اب دیکھتے چلے جائیں کہ آہستہ آہستہ یہ نظام ایسا ہے کہ جو ختم کر دے گا بندوں کو. اب یونان کی مثال سامنے ہے سب کے, کہ کس طرح وہاں پہ کرائسس پیدا ہوئے, اسی طرح اور یہ آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اس میں پائیداری نہیں ہے. سود کی وہ نحوستیں ہیں, وہ اس کے اندر خرابیاں ہیں کہ آخرت تو الگ معاملہ ہے لیکن دنیا کے اندر بھی دولت چند ہاتھوں کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کا جو سرکولیشن ہوتی ہے, جو گھومتی رہتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند افراد امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور باقی غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی دینی اعتبار سے, پھر دنیاوی اعتبار سے اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں, اتنے نقصانات ہیں کہ جو ملک کے ملک تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو کھا جاتا ہے ملک کے نظام کو, اور یہی ہمارا بھی حال ہو رہا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو اس سے ڈرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے سامنے رکھنا چاہیے. سارے نقصانات کو ایک طرف رکھ دیں, صرف یہ دیکھ لیں اگر مال کو بطور نعمت لیا بھی جائے تو نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو اس کا حکم ہے کہ سود حرام ہے, سود چھوڑ دو, مت لو سود, یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. صرف اسی بات کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سود کا جو کام ہے اس کو فوری طور پہ ختم کریں. لہذا جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں یا کوئی اور اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ سود حاصل کرتے ہیں یا کوئی اور ذریعے سے سود حاصل کرتے ہیں, تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, فوری طور پر یہ سلسلہ ختم کریں. بینک کے اندر صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں, یہی جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اکاؤنٹ کھلوانا یہ شرعاً جائز نہیں.
ٹھیک ہے, اب جن کے کھلے ہوئے ہیں معاذ اللہ ان کا جو سود جمع ہو چکا تو اس کو کیا کریں؟
اس کو لینا ہی جائز نہیں ہے. جو اپنی اوریجنل رقم ہے, اصل رقم ہے, ان کا اصل سرمایہ ہے, اس کو جو ہے وہ نکالوا کر اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں داخل کروا دیں,
بقیہ بینک میں رہے گا,
رہن دیں ان کو,
وہ ان کے کھاتے میں شمار ہوگا. وہ تو
منع کر دیں, ہمیں نہیں چاہیے, بند کروا دیں اس کو.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال ہمارے پاس موجود ہیں, جی کال سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش پر جو تحفے تحائف ان کو دیے جاتے ہیں, پیسے یا کپڑے وغیرہ, تو وہ کیا بچوں کی ملک ہوتی ہے؟ اگر بچوں کی وہ ملک ہے تو پھر اس کے استعمال کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
میں نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا تھا, اس میں میرے کو خوب وامٹ ہوئی, تو میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ میں نے تو روزہ آخر تک اس تاریخ تک کھینچ لیا تھا.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
مفتی صاحب سے یہ سوال عرض کرنا ہے کہ تقریباً 1,00,000 روپے رکھی ہوئی ہو, رقم جمع کری ہوئی ہو, اور اس کو رکھے رکھے 1,00,000 روپے کو رکھے رکھے ایک سال گزر, اس پہ زکات ہے یا نہیں ہے, اور کتنے سونے پہ زکات ہے, یعنی کتنے مالیت پہ سونا ہو تو زکات فرض ہے؟
جی ضرور عرض کریں گے کتنے تولے پر زکات ہے. پہلا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی تقریبات ہوتی ہیں تو بچوں کو جو ہے تحائف دیے جاتے ہیں، ان کو بہت ساری پیسے دیے جاتے ہیں، مختلف اشیاء دی جاتی ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے ہی قابل استعمال آتی ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اوروں کے بھی کام آ سکتے ہیں، پھر کھلونے بھی دیے جاتے ہیں، تو اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں، تو ان کی ملکیت کس کی ہے؟ بچے اس کے مالک ہیں یا کوئی اور مالک ہے؟ اور بچے مالک ہیں تو اس کا آپ کیسے استعمال کریں؟
اگر تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہے ہی بچے کے استعمال، چھوٹے چھوٹے سے کپڑے ہیں،
ٹھیک ہے،
یا چھوٹے سے کھلونے ایسے ہیں کہ وہی بچہ کھیل سکتا ہے، تو ایسی چیزیں عام طور پہ بچوں ہی کے لیے دی جاتی ہیں، تو وہ بچوں کے استعمال میں ہی آئیں گی، وہ انہی کی ملک ہیں، وہ کسی اور کو استعمال میں نہیں دے سکتے، وہ اسی کے پاس رہیں گی،
ٹھیک ہے۔
اور اگر چیز ایسی ہے کہ جو بچہ استعمال کر ہی نہیں سکتا، مثلا بچہ پیدا ہوا اور مٹھائی کا ڈبا بندہ لے کر آ گیا، تو ظاہر سے چھوٹا جو بچہ پیدا ہوا مٹھائی کھا ہی نہیں سکتا، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہے تو باپ کے لیے، ورنہ ماں کے رشتہ داروں کی طرف سے ہے تو وہ ماں کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے لیے لے کر آئے ہیں، تو وہ انہیں کی ملک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اور چیزیں ہوتی ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پہ، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بچے کو دینا عام طور پہ مقصود نہیں ہوتا، تو وہ رقم جو ہوگی پیدائش کے وقت وہ پھر عام طور پہ ماں باپ کو دی جاتی ہے، وہ انہیں کی ہوگی۔ تو جو اشیاء ایسی ہیں کہ بچے ہی کے استعمال میں آ سکتی ہیں تو وہ انہیں کے لیے ہوں گی اور وہ انہیں کی ملک رہیں گی، اس کو سنبھال کے رکھنا ہوگا۔
ٹھیک حضور، اس میں اب جو لے رہا ہے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اب یوں کریں، دینے والوں کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ وہ دیتے وقت کیا نیت کریں جس سے لینے والے کو بعد میں آسانی رہے؟
اس میں اگر امیر علیہ سنت کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں بچے کے لیے، تو پھر آپ اس میں صراحت کر دیتے ہیں زبان سے یا لکھ کر کہ یہ آپ کے لیے مباح ہے، سر مجھے دیا،
مباح یہ کیا لفظ ہوتا ہے کئی لوگوں کو،
مجھے دیا مثال کے طور پہ میرے بچوں کے لیے، کہ بھائی یہ آپ کے بچوں کے لیے، اس ساتھ ہی کہ آپ کے لیے مباح، یعنی یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بچوں کی ملک میں نہیں دیا،
ٹھیک ہے۔
تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ وضاحت کر دیں گے سامنے والے کے لیے کہ بھائی یہ آپ کی ملک ہے، آپ کے لیے ہے،
ٹھیک ہے،
اور یعنی بچوں کو دے رہا ہوں لیکن بچوں کو مالک نہیں کرتا، آپ بھی اس کو استعمال یہ کر سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سامنے والا اس کا مالک ہو جائے گا، اپنے بچوں کو دے یا خود اپنے استعمال کے اندر لے کر،
یعنی اگر کہیں اور دینا چاہتا ہے یا کچھ اور استعمال ہے تو اس کو پھر شرعی طور پر پکڑنی
ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ وضاحت کر دے، شرمائے نہ، شرعی مسئلہ ہے، وضاحت کر دے کہ بھئی میں آپ کی ملک کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے، آپ ہی کو دے رہا ہوں، نیت بھی یہی اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ رمضان شریف میں روزہ رکھا اور بہت زیادہ وومٹنگ ہوئی، کہ آئی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی میں نے روزے کو مکمل کر لیا، تو کیا اب روزے کی قضا ہوگی؟ وہ ہو گیا روزہ،
روزہ ہو گیا، صحیح کہ انہوں نے روزہ ان کا ٹوٹا نہیں تھا، روزہ یعنی قے چاہے کتنی ہو جائے، چاہے منہ بھر ہوتی رہے، چاہے اس سے بالٹی بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو انہوں نے صحیح کیا، ان کا روزہ یہ ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ 1,00,000 روپیہ تقریباً اور سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اور کتنے تولے سونے کی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟
بالکل 1,00,000 تو یعنی جو پاکستان کے حساب سے ہے، تو پاکستان کے حساب سے تو 1,00,000 روپے پر زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ 33,000 کا یہ نصاب بنتا ہے کہ جس کے اوپر آ کے بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اس پر سال گزر جائے تو یہ شرط پوری ہو گئی، لہٰذا 1,00,000 روپے کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور یہ تقریباً 2.5% ان کو دینا ہوگی۔ اور سونے کے حساب سے کہ اگر تو صرف اور صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ کوئی رقم ہے ان کے پاس، اور نہ ہی جو ہے وہ بیچنے کا سامان ہے، صرف سونا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر اس سے کم ہے 7.5 تولے سے، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ یہ نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کالز ہوں تو ہمیں سنائیے۔
تو لوگ گھر میں اپنی تصویریں اپنے گھر میں لگاتے ہیں، کیا یہ لگانا جائز یا نہیں جائز؟ رہنمائی فرما دیں۔
جی ضرور عرض کریں گے۔ جی تو دکان میں، گھر میں تصاویر لگائی جاتے ہیں، اپنی لگائی جاتی ہیں، اوروں کی، بچوں کی، جاندار کی تصاویر، کیا اس کی اجازت ہے؟
بالکل اجازت نہیں ہے اس کی، یعنی جو تصاویر ہیں وہ صرف اور صرف ضرورت کے وقت، جیسے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، ان چیزوں کے لیے یہ جو تصویر باقاعدہ کیمرے کے ذریعے بنا کے نکالی جاتی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، باقی اس کے علاوہ تصاویر کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ ڈیجیٹل جو اپنا موبائل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو بنائی گئی ہے، تو جب تک موبائل کے اندر ہے، آئی پیڈ وغیرہ کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا پرنٹ نکالا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد تصویر کو بطور تعظیم رکھنا، جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ دکان کے اندر یا مکان کے اندر اپنی یا اپنے بچوں کی یا کسی کی تصویر لگانا تو یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے. اور ایسی ہی جگہ یعنی جبکہ تصویر تعظیم کے ساتھ رکھی بھی ہو تو اس صورت میں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کے داخل نہیں ہوتے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر چاہے کسی بزرگ کی تصویر لگاتا ہے, اپنے پیر صاحب کی تصویر لگاتا ہے, اپنے استاد کی تصویر لگاتا ہے, کسی عالم کی تصویر لگاتا ہے, تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اس کا کوئی نفع, اس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا, بلکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ رحمت کے فرشتے اس کے گھر کے اندر داخل نہیں.
پیر صاحب کی بھی نہیں لگا سکتے,
کسی کی بھی نہیں لگا سکتے.
ٹھیک ہے. اس پر اب بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ نوٹوں پر بھی تو تصویر ہوتی ہے, وہ بھی تو گھر میں موجود ہوتے ہیں, جیبوں میں موجود ہوتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہو؟
دیکھیے, میں نے پہلے ضرورت کی بات کی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب نوٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے ایک تو, اور پھر نوٹ کی تصویر پوری تصویر بھی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
اور ظاہر ہے کہ نوٹ کے بغیر تو کچھ چل بھی نہیں سکتا دنیا کے اندر. تو وہاں بہت ساری ضروریات ہیں کہ نشانیاں ہوتی ہیں, پہلے زمانے میں بھی سکے ہوتے تھے, اب بادشاہوں کے اس کے اندر تصویریں بھی لگائی جاتی تھیں. تو یہ ساری وہ ضرورت کی وجہ سے ان کی اجازت ہوتی ہے, دیگر معاملات کی وجہ سے اجازت ہوتی ہے. پاسپورٹ ہے, شناختی کارڈ ہے, اس میں بھی تو ہوتی ہے نا تصویر.
جی جی.
وہ رکھنے کی میں نے شروع میں بات کی کہ اس کی اجازت ہے, لیکن نوٹ کو کوئی بھی تعظیم کے ساتھ اوپر نہیں لگاتا کہ اس کی تعظیم کر رہا ہو,
اس کو تو چھپا کر
رکھا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے نوٹ کا معاملہ یہ الگ ہے, وہ رکھے ہوں گے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, مزید کچھ کال سنائیے.
محمد سرفراز اتاری عرض کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا ایک سوال تھا کہ ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ظہر میں, عصر میں یا مغرب میں وہ قضائے عمری کرتا ہے, تو کیا اس طرح قضائے عمری ہو جائے گی؟ باقی یہ کہ اگر فجر کی نمازیں بہت زیادہ ہیں تو یہ بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں.
تو بالکل غلط ہے. غلط یوں ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنا, بلکہ اس کی جماعت چھوڑنا بلا عذر شرعی تو جائز ہی نہیں ہے.
ٹھیک.
تو ہاں یہ ہے کہ اگر یہ ایسے معذور ہیں, کوئی شخص ہے ایسا معذور ہے کہ اس کی آنکھ کسی صورت فجر میں کھلتی نہیں, یعنی سارے انتظامات اس نے کر لیے, کسی با اعتماد شخص کو اس نے کہہ دیا کہ مجھے جگا دینا, یا اس کی مثال یہ علماء یہ سمجھاتے ہیں مثال کے طور پہ, صبح اس کی جیسے فجر کا ٹائم آج کل جماعت ہو رہی ہے 5:25 پر, تو اب مثال کے طور پہ 5:25 پر اس کی فلائٹ ہے.
صحیح.
تو جو اس کی کوشش اس فلائٹ کے لیے ہوگی جاگنے کے لیے, وہی کوششیں یہ یہاں پر جماعت کے لیے کر رہا ہی نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے.
ساری کوشش اس نے کر ڈالی, اب اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ ہو گیا شرعی معذور, یعنی اس اعتبار سے معذور ہو گیا کہ اب اس کی آنکھ نہیں کھل پا رہی, تو اب اس کے اوپر گناہ نہیں آئے گا.
اب وہ کوشش کیا ہو سکتی ہے تھوڑا اس کا؟
مثال کے طور پر الارم لگا لیا.
ٹھیک ہے.
رات جلدی سونے کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے, جلدی سو گیا.
ٹھیک ہے.
کوئی شخص سے با اعتماد ہے گھر کا یا باہر کا کہ جو آ کے جگا سکتا ہے, اس کو بول دیا, اس سارے معاملے کرنے کے بعد پھر اس کی آنکھ نہیں کھلی.
ٹھیک
ہے. اب ایسا شخص معذور ہو جاتا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے تئیں ساری کوششیں کر لی لیکن اب اس کی آنکھ نہیں کھلی, تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ جماعت چھوڑنے کا یا نماز اس کی نکل گئی اس کا گناہ نہیں آئے گا. تو اب اس کو اس کی قضا کرنا ہوگی. تو اب یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں, یعنی پانچ سے زیادہ ان کے پر نمازیں یہ قضا ہو چکی تو پھر یہ صاحب ترتیب نہیں رہیں گے, اور اگر پانچ یا پانچ سے کم نمازیں ان کے اوپر قضا ہیں تو اس صورت میں صاحب ترتیب ہو جائیں گے. تو اگر پانچ سے کم نمازیں قضا ہیں تو پھر تو ظہر پڑھنے سے پہلے پہلے ان کو فجر کی نماز یہ ادا کرنی ہوگی کہ یہ نمازیں یہ ادا کریں, پھر اس کے بعد زہر پڑھیں. اگر یہ نمازیں قضا کیے بغیر انہوں نے زہر کی نماز پڑھی تو پھر زہر کی بھی نہیں ہوگی, اور اگر پانچ سے زیادہ ان کے اوپر نمازیں قضا ہیں تو اس صورت میں پھر ان کی مرضی ہے کہ پہلے زہر کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد جو قضا رہ گئی ہیں ان کو ادا کریں. تو اگر ان کی قضا زیادہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان نمازوں کی قضا کریں, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جتنا جلدی اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان نمازوں کی قضا کر لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق فجر کے اندر اٹھنے کی ابھی سے کوشش یہ شروع کر دیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, مزید کچھ کال سنائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال عرض ہے کہ نماز میں پیر مڑ نہیں رہا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اسلامی بھائی گھر پہ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے, یا مسجد میں جائے تو پھر کس طرح سے مطلب نماز پڑھے, یا مسجد میں اس کا جانا ضروری ہے؟ تو اس کا ذرا تفصیل سے جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, پاؤں نہیں مڑ رہا تو کیا گھر میں نماز پڑھے؟
پاؤں نہیں مڑ رہا اس کا مطلب چل کر تو جا سکتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ پاؤں کے گھٹنے کے مڑنے کے اندر ہوتی ہے, گھٹنا نہیں مڑ سکتے, گھٹنا زمین پہ رہتا نہیں ہے, باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, بآسانی مسجد تک جا سکتے ہیں. تو ان کو مسجد ہی جانا ہوگا, مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور پاؤں موڑنے کی ان کی حالت دیکھی جائے گی کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ بعض ہوتے ہیں سجدہ بھی کر لیتے ہیں لیکن التحیات کے اندر نہیں بیٹھ سکتے گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے, تو اگر ان کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ سجدہ نہیں کر پاتے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے, یا جن کا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ پاؤں کے مڑنے کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے, تو پھر ٹھیک ہے یہ کرسی پر مکمل بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں, یا زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن 11 inch کی کوئی چیز ہے سخت چیز جس کے اوپر یہ سجدہ کر سکتے ہیں, تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ یہ قیام بھی کریں رکوع بھی کریں اور 11 inch کی اس چیز کے اوپر یہ سجدہ بھی کریں. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا, یعنی 11 inch کی چیز کے اوپر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا, کسی صورت بھی وہ پاؤں کو اپنا موڑ کر سجدہ کر ہی نہیں سکتے, تو ان کے پاس سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا, قیام کرنا بھی ان پر ضروری نہیں ہے, تو اب یہ کرسی پہ بیٹھ کے مکمل نماز یہ ادا کر سکتے ہیں. باقی اس حوالے سے ہمارے جو دارالافتاء علیہ سنت کا رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام, اس کا مطالعہ فرما لیں, اس میں مزید اس حوالے سے احکام موجود ہیں.
ٹھیک جی, کال سنائیے.
محمد اسماعیل عمر و سکر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا تھا کہ زکات کے بارے میں بتایا ہے, انہوں نے فرمایا 7 تولے سے کم ہو تو زکات میں, تو اس حساب سے 5 تولے اگر ہو تو اس کو 1 تولے تو کیا جائے 52 تولے چاندی کے ساتھ, تو کیا پھر اس کو دیکھا جائے گا یا 5 تولے کے حساب سے اس کو استثنا ہو جائے گی زکات سے؟
جی حضور, 7.5 تولے سے کم پر زکات نہیں, لیکن اگر 5 تولے سونا ہے تو چاندی کا حساب کریں گے یا مستثنا ہو جائے گی؟
وہ خاص طور پہ میں نے عرض کیا اس حوالے سے کہ اگر صرف اور صرف سونا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا کو دیکھا جائے گا. اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ چاندی ہے یا ضرورت کے علاوہ ماہانہ ضرورت کے علاوہ اس کے پاس رقم ہے یا بیچنے کا سامان ہے, تو اب یہ دونوں مل جائیں گے, انکلوڈ ہو جائیں گے, اور دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ اب ان کی رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر 1 ہی تولہ سونا ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا.
صحیح,
اب اس کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے, یا چاندی کے علاوہ اس کے پاس جو ہے وہ بیچنے کا کوئی سامان رکھا ہوا ہے, یا اس کی جو ضروریات ماہانہ اس کے علاوہ اس کے پاس رقم موجود ہے, تو اب یہ دونوں کو ملائیں گے, سونے اور اس رقم کو یا چاندی کو, تو دونوں کو ملا کے جو رقم بنے گی وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بن جاتی ہے, تو اس کے اوپر زکات یہ لازم ہو جائے گی. تو وہ جو بات عرض کی ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ سونا ہو, سونے کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور موجود نہ ہو.
ٹھیک ہے, میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے سوالات کی اور آپ نے ان سوالات کے جوابات دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سے حاصل کیے, اور ان سوالات کے جوابات کے ضمن میں الحمدللہ ہمیں بہت بڑا علم دین کا خزانہ حاصل ہوا. علم دین حاصل کرنے کا جس طرح ایک یہ ذریعہ ہے, اسی طرح دعوت اسلامی الحمدللہ اور بھی بے شمار ذرائع سے علم دین مہیا فرماتی ہے. انہی میں سے ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعہ المدینہ ہے. آج آپ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے جوابات سنتے ہیں, تو یہ جوابات ایسا نہیں کہ اچانک ہی انہوں نے دینا شروع کر دیے, پہلے انہوں نے اس شعبے کو اختیار کیا, جامعۃ المدینہ کے اندر داخلہ لیا, اور اس داخلے کے بعد اپنا وقت گزارا, علم دین حاصل کرتے رہے. اس پورا اس کورس کیا, درس نظامی کا جو کورس کرنے کے بعد مفتی کا کورس کیا, اور آج آپ کے سامنے آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہر سال کی طرح شوال المکرم میں, ہر سال میں الحمدللہ شوال المکرم میں جامعات المدینہ میں, دنیا بھر کے اندر الحمدللہ جامعات المدینہ کی شاخیں موجود ہیں. پاکستان کے کئی بڑے شہروں کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں, ہند کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں, نیپال کے اندر بھی جامعات المدینہ موجود ہے, بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے, ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ہے, کینیا کے اندر بھی ہے, یو کے اندر بھی الحمدللہ جامعات المدینہ موجود ہے. تو ان تمام جامعات المدینہ کی شاخوں کے اندر نہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کے جامعات الگ ہوتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کے الگ ہوتے ہیں, الحمدللہ عزوجل داخلے جاری ہیں, نئے دراجات کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ جس طریقے سے اسلامی بھائیوں سے علم دین حاصل کرتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے ہو جائیں کہ لوگ ہم سے علم دین حاصل کرنے لگ جائیں. اس کا ایک بہت پیارا ذریعہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے. حضور, آپ بھی جامعۃ المدینہ سے فارغ ہیں, الحمدللہ یہاں موجود ہیں, ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے, تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. ابھی داخلے جاری ہیں جامعۃ المدینہ کے اندر.
جی بالکل, قیامت کے دن یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا کہ, اور حسرت بھی طاری ہوگی بہت سو پر کہ کاش ہم بھی جب ہمیں موقع ملا تو علم حاصل کرنا چاہتے تو علم حاصل کر لیتے.
صحیح,
بہت سارے فضائل ہیں علم دین حاصل کرنے کے. حدیث پاک کے مطابق جو علم دین کے لیے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کی رضا کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور پھر جو مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، پانی میں ہیں، جو چیونٹیاں جو ہے وہ بلوں کے اندر ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اس طرح قیامت کے دن بھی جو علماء ہوں گے ان کی بڑی اہمیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے علم حاصل کرنے، علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کیوں روک لیا جائے گا، کہ ہمیں کیوں روکا گیا؟ بولے تم پہلے لوگوں کی شفاعت کرو، ان کو جنت کے اندر داخل کرو، پھر جنت کے اندر داخل ہونا. تو یہ بہت بڑا مقام ہوگا کہ وہ وہاں جب مخلوق پریشان ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے جا رہے ہوں گے. بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ جنت کے اندر بھی علماء کے محتاج ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرمائے گا بندوں سے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو لوگ علماء سے سوال کریں گے،
وہاں بھی عالم کے پاس جانا پڑے گا،
وہاں بھی سوال کریں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگے، تو علماء پھر ان کو بتائیں گے کہ یہ مانگو. وہ یعنی اللہ تبارک جنت کے اندر بھی مرتبے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبے عطا فرمائے گا. یعنی اصل چیز تو اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اصل تو فضل باری تعالیٰ ہے. جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہوگا، اور پھر جنت کے جو درجات ہیں وہ عمل کے اعتبار سے ہیں. علم حاصل کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، تو علم والوں کا جو درجہ ہوگا حدیث پاک کے مطابق جنت میں انبیاء اور ان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اب اس درجے کی وسعت کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا. لہذا جس کو موقع ملا ہے، جو یہ علم کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضرور علم حاصل کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی، وہ دنیا دار العمل ہے، دنیا ہی کے اندر رہ کر عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت ہی حاصل ہوگی، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جائے، جنت کے اندر بھی ہمیں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے دنیا کے اندر رہ کر ہی عمل کرنا ہوگا. خود کوشش کیجئے، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو ترغیب دلائیے. آپ اپنے قریبی شہر کے اندر جہاں بھی آپ رہتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جامعات المدینہ موجود ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے قریب کون سا جامعہ ہے. ان جامعات میں آپ داخلہ لے کر علم دین کا بے تحاشا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.